میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زبانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مناجات کے اشعار ہیں. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے. اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے. اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اسے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے، جو میرے محبت کو بھی کامل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا ارشاد فرمایا کہ قوی النور کی صحبت میں کسی شخص کا ضعیف النور رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس صاحب نور کا نور ضعیف ہے، بلکہ یہ دلیل ہے کہ اس شخص میں جذب نور کی صلاحیت ضعیف ہے۔ سمجھ گئے بات؟ کہ کسی اونچے درجے کے اللہ والے کے پاس ایک آدمی جا رہا ہے لیکن وہ بات پیدا نہیں ہو رہی، وہ دین کی سمجھ پیدا نہیں ہو رہی، وہ گناہوں سے بچنا نصیب نہیں ہو رہا، وہ اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق نہیں حاصل ہو رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ والا کمزور ہے، بلکہ جانے والا کمزور ہے۔ جانے والے کو جذب کی صلاحیت نہیں ہے، جیسے بنجر زمین ہوتی ہے سو پانی جذب نہیں ہوتا، سیراب نہیں ہوتی کھیتی، ایسے ہی اگر زرخیز زمین ہوتی ہے جلدی ذرا سا پانی دو کٹاکٹ کھیتی اگ جاتی ہے، دل کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کسی قوی النور، یعنی جو جس کا نور زیادہ ہو، قوی النور کی صحبت میں کسی شخص کا ضعیف النور رہنا، یعنی کمزور رہنا، دین میں کمزور رہنا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس صاحب نور کا نور ضعیف ہے، بلکہ یہ دلیل ہے کہ اس شخص میں جذب نور کی صلاحیت ضعیف ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی صحبت میں کتنے لوگ ہوتے تھے، لیکن اس صلاحیت کے تفاوت یعنی مرتبوں کی وجہ سے ان کے نور کے جذب کرنے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ جس میں جذب نور کی استعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح درجہ بدرجہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ یہ ہر جگہ یہی اس کا قاعدہ ہے، جس میں جذب نور زیادہ ہوتا ہے تو چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں بھی درجات تھے، جیسے خلفائے راشدین کا درجہ، اور خلفائے راشدین میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سب سے زیادہ، اس کے بعد آتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد آتے عثمان، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، اسی طرح اور صحابہ میں بھی درجات، اسی طرح تمام اس میں یعنی جو قیامت تک کے آنے والے اولیاء اللہ ہیں ان کے پاس جو لوگ رہتے ہیں ان میں بھی تفاوت ہوتا ہے، درجہ ہوتا ہے الگ الگ، وہ اس کا اسی وجہ ان کے قلب کی صلاحیت پہ ہوتی ہے۔ قلب کی صلاحیت جذب نور کسی کی کم ہوتی ہے، صلاحیت کسی کی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی صلاحیت کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑے، ہمت کر کے خوب گناہ سے بچتا رہے، بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، اور جو ذکر شیخ نے بتایا ہو اس کو پابندی سے کرتا رہے۔ اس طرح سے یہ گویا دل کی جو کھیتی ہے، دل کی زمین ہے، اس پہ گویا حل چل رہا ہے، کیونکہ گناہ سے بچنے میں غم آتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، تو گویا دل کے اوپر یہ حل چل رہا ہے۔ جس زمین پہ حل چلایا جاتا ہے پھر وہ زرخیز ہو جاتی ہے، حل چلانے سے اس کھیتی میں پھر زمین پہ پھر کھیتی اگتی ہے۔ تو اسی طرح سے گناہ سے جو نہیں بچتا تو اس کا دل ٹوٹتا نہیں ہے، اور اس کے دل شکستہ نہیں ہوتا، تو گویا اس کے دل پہ حل چلا ہی نہیں۔ جب حل چلا ہی نہیں تو دل بنجر کا بنجر رہے گا، جو شیخ کی تعلیمات ہیں وہ اثر نہیں کریں گے، شیخ کا نور ہے اس میں جذب نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے گناہوں سے خوب ہمت سے بچتا رہے تو یہ صلاحیت بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے. اسی طرح ذکر کی پابندی کرتا رہے, ذکر چھوڑ دے گا تو وہ صلاحیت کمزور پڑ جائے گی, نور کم ہو جائے گا. یہ دو طریقے حضرت والا رحمۃ اللہ نے بتائے تھے, گناہوں کو چھوڑو اور ذکر اللہ کی پابندی کرتا رہے, اللہ کا نام لیتا رہے, اس سے جذب نور کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. جتنا گناہوں سے بچے گا اتنا ہی جذب نور پیدا ہوگا, جتنا نور جذب ہوگا اس کی دنیا میں بھی اتنی ہی قیمت ہوگی اور آخرت میں بھی اسی کی قیمت ہوگی. مال و دولت سے آخرت میں قیمت نہیں لگے گی, نہ برادری سے لگے گی نہ نسبت سے لگے گی, بلکہ اللہ کے ہاں تو دل دیکھا جائے گا. جس کا دل جتنا زیادہ پاک و صاف ہو کے آئے گا, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن نہ تو مال کام دے گا اور نہ ہی اولاد کام دے گی. بڑی بڑی فیکٹریاں کام نہیں دیں گی, بڑے بڑے بنگلے کام نہیں دیں گے, اور بڑی اونچی نسبت کام نہیں دے گی کہ یہ سید صاحب ہیں, یہ ملک صاحب ہیں, یہ فلاں صاحب ہیں, یہ فلاں صاحب ہیں, بلکہ دل دیکھا جائے گا. قلب سلیم, جس کا قلب جتنا زیادہ پاکیزہ ہوگا, گناہوں سے بچنے والا ہوگا, اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا, احکام شریعت کی پابندی کرنے والا ہوگا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا, اس دل کی وہاں قیمت ہوگی. سوائے اس کے اور کوئی چیز کام نہ دے گی, کوئی نصب نہیں کام دے گا, کوئی مال نہیں کام دے گا, کوئی حیثیت کام نہیں دے گی, کوئی دنیا کے تعلقات کام نہیں دیں گے. ہاں تعلق کام دے گا تو اللہ کا تعلق جو اس نے دنیا میں حاصل کیا ہوگا. مرنے کے بعد اللہ کا تعلق نہیں ملے گا, دنیا میں اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے اور گناہوں سے خوب بچنا ہے, اور اللہ تعالی سے تعلق کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے, سچی دلیل یہی ہے. سچا آدمی وہی ہے تعلق والا جو گناہوں سے بچے, اللہ کی نافرمانی سے بچے. ورنہ تہجد تو بہت لوگ پڑھ لیتے ہیں, تلاوت تو بہت لوگ کر لیتے ہیں, اور صدقہ خیرات بھی لوگ کر لیتے ہیں, عمرے بھی کر لیتے ہیں, گناہ سے بچنے میں فیل ہو جاتے ہیں. جو اصل علامت ہے عشق کی, اللہ کی محبت کی علامت ہے, اس میں ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں, اس میں ہم لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں. تو یہ کم دلیل ہے کہ تعلق اللہ کا بہت کمزور ہے. اور جو آدمی زیادہ سے زیادہ گناہ سے بچنے والا ہوگا, جتنا زیادہ گناہ سے بچتا ہوگا, یہ دلیل ہے اس کے تعلق میں اللہ کی. اور گناہ محض نظر کی حفاظت نہیں ہے, کیونکہ یہاں ایک مضمون بیان ہوتا ہے نظر کی حفاظت کا, نامحرموں سے اور اجنبی عورتوں سے بھی, اور گھر میں جو رشتہ دار ہیں ان نامحرموں سے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام ایک ہی کرنا ہے بس, نظر کی حفاظت, اور یہ سمجھ لیا کہ ہم ولی اللہ ہو گئے. نظر کی حفاظت سے یقیناً جو آدمی نظر کی 100% حفاظت کرے گا ولی اللہ ہو جائے گا, ضرور ولی اللہ ہو جائے گا, قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ولی اللہ ہو جائے گا. لیکن جو نظر کی حفاظت کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باقی احوال بھی درست ہو جائیں گے. اللہ کے اولیاء جیسی بات کرے گا, زبان کھولے گا تو سوچ سمجھ کے کھولے گا. زبان دوسرا بڑا ذریعہ ہے گناہوں کی کمائی کا, گناہوں کی گویا دکان کھلی ہوئی ہے. زبان کیا چل رہی ہے؟ گناہوں کی دکان کھلی ہوئی ہے. آنکھ کیا کھل رہی ہے؟ گناہوں کی دکان کھلی ہوئی ہے. انٹرنیٹ ہے اور موبائل ہے, اس پہ طرح طرح کی جو ہے وہ فلمیں اور طرح طرح کے گانے, ناچ گانے, طرح طرح کے تماشے, کرتب, طرح طرح کی خبریں کے بہانے بدنگاہی ہو رہی ہے, اور کیبل کی وجہ سے رات رات بھر جاگ رہے ہیں, دن میں پڑے سو رہے ہیں, اور رنگین فلموں میں ساری رات گزر رہی ہے, فلمیں دیکھتے گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو آنکھ کی حفاظت نہ کری گویا گناہوں کی دکان کھلی ہوئی ہے, زبان کی حفاظت نہ کی گویا گناہوں کی دکان کھلی ہوئی ہے, گناہ کمائی ہو رہی ہے, گناہ کما رہی ہے. بجائے اللہ اللہ کرنے کے, بجائے اللہ کی محبت کی بات کرنے کے, بجائے اچھی مفید گفتگو کرنے کے, فضول گفتگو ہو رہی ہے. ادھر ادھر کی بے پر کی اڑاتے ہیں, اس کی خبریں ادھر کر دیتے ہیں, اس کی خبریں ادھر کر دیتے ہیں, تصدیق بھی نہیں کرتے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے یہ بات اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے, اور جو بات بات پر قسم کھاوے وہ اس کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. تو ادھر سے بات سنی, تصدیق بھی نہیں کی, آگے بڑھا دی. کبھی دین کے بہانے سے کہ فضائل والی کوئی بات کسی نے دے دی بے تصدیق کے اس کو آگے بڑھا دی، حالانکہ اس کا نہ قرآن پاک میں کوئی وجود ہے نہ حدیث پاک سے ثابت ہے، بس ادھر سے سنی بڑی اچھی لگی، 10 آدمیوں کو فارورڈ کر دی اور ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو اور فارورڈ کریں آپ اپنے دوستوں کو، اگر وہ حدیث یعنی جھوٹی گڑھی ہوئی بات کہی دین کے متعلق تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی کہ جو کوئی ہم سے جھوٹی بات منسوب کرے گا اللہ اس کو سخت پکڑے گا قیامت کے دن، بہت سخت وعید ہے اس کے اوپر، بہت ناراضگی کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، اسی طرح زبان کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے کہ اس سے غیبت نہ ہو، غیبت تو ایک عام مرض ہو چکا ہے، جہاں 2-4 آدمی بیٹھے مل کے بس ادھر ادھر کی بات کرنی شروع کر دی اور اس کی برائی اس کی برائی اس کی برائی، برائی کے سوا کچھ نہیں، معلوم ہوا کہ ہم سب سے اچھے ہیں حالانکہ ہم سب سے گندے ہو گئے۔ یہ غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، مردہ بھائی گوشت کھانے، جس طرح ایک آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا کیسے گوشت کھا سکتا ہے، تو جو کھائے گا وہ اس کے وہ کیسا ہوگا، کتنا گندا اور غلیظ ہوگا وہ، تو ہم غیبت کر رہے ہیں کتنے گندے غلیظ ہو گئے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، غیبت کر کے احساس مر گیا ہے کہ ہم کیا بات منہ سے نکال رہے ہیں، کبھی سیاستدانوں کی برائی، کبھی حکمرانوں کی برائی، کبھی محکموں کی برائی، کبھی اس کی برائی، کبھی دوستوں کی برائی، کبھی نند بھاوچ کی برائی، کبھی ساس کی برائی، یہ برائیاں کرتے کرتے ہم اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ شیطان یہ دکھا رہا ہے کہ ساری دنیا گندی ہے بس ایک تم ہی اچھی ہو، حالانکہ ایک تم ہی گندے ہو ساری دنیا، تو غیبت تم نے کی تو دوسروں کو اپنی نیکیاں دے دیں، حدیث پاک میں ہے جو غیبت کرے گا قیامت کے دن اس کی نیکیاں مغتوب کو دے دی جائیں گی، جس کی غیبت کی تھی اس کو دے دی جائیں گی، تو بتائیے کہ اپنی نیکیاں تو آپ نے دے دی اس کو اور اس کے گناہ اپنے سر لا لیے، غیبت کا گناہ لا دیا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا، تو وہ اس کو نیکیاں مل گئیں وہ تو ہو گیا اچھا، اور ہم کو گناہ مل گیا تو ہم گندے نہیں ہوئے، گندے ہم ہیں، ہم دوسروں کو گندا ثابت کر رہے ہیں، دوسروں کو برا ثابت کر رہے ہیں اور اس برا ثابت کرنے میں خود گندے ہوئے جا رہے ہیں، غلاظت ہمارے اندر آ رہی ہے، اس کو نیکیاں مل رہی ہیں وہ پاک ہو رہا ہے، بتائیے تو یہ کس قدر خطرناک مرض ہے، کتنا کس قدر حماقت کا مرض ہے، اور غیبت جو ہے وہ فروعی بیماری ہے یعنی شاخ ہے تکبر کی، جس میں تکبر ہوتا ہے وہی غیبت کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو برا سمجھ رہا ہے، جبھی تو برائی کر رہا ہے، اور پیچھے برائی کرنے کا اتنا بڑا خسارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ اشد ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو تو اپنا حق رکھا ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی اللہ نہ کرے جو کبھی کسی سے ایسا گناہ ہو، لیکن اگر ہو گیا تو وہ اللہ کا حق ہے، اللہ سے معافی مانگنے سے معاف ہو سکتا ہے، لیکن جو غیبت کا گناہ ہے وہ بندے کا حق ہے، اللہ نے بندے کا حق رکھا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہو، تو یہ کتنی بڑی بری چیز ہے۔ اسی طرح چغلی کھانا، اس کی بات اس کو جا کے دوسرے کو جا کے اس طرح لگانا تاکہ وہ اس سے جلے، اس سے پریشان ہو جائے، شکایت لگانا کہ وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، بڑا چڑھا کے بیان کرنا، یا اس نے ایسا کام کیا اس سے تو تمہیں نقصان پہنچا ہوگا، اور اس ادھر کی جا کے ادھر کو لگانا، یہ چغل خوری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، پھنس جائے گا وہاں، رک جائے، روک دیا جائے گا اور دوزخ میں بھیج دیا جائے گا سزا بھگتنے کے لیے، اگر اس نے توبہ و معافی و تلافی کیے بغیر وہ مر گیا۔ اسی طرح سے جھوٹ بات کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکذب یہلک اور الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ صدق جو ہے سچائی وہ پاک کرنے والی ہے، نجات دینے والی ہے، جنت جنت کا راستہ ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھلاتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، تو لہذا وہ ہلاک کرنے والا ہے جھوٹ بولنا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ ذلیل ہو کے ہی رہتا ہے، اول تو جھوٹ کے کہتے ہیں نا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، جھوٹ بولنے والے کی بات کا اعتماد خود ہی نہیں ہوتا، اگر کوئی مان بھی لیتا ہے کہ اچھا بھائی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن دل سے اس کو یقین نہیں آتا، یہ جھوٹ کا اثر ہے، یہ جھوٹ کی برائی ہے، اور پھر جھوٹ بولنے والے کی عزت دل سے اللہ تعالیٰ خود ہی نکال دیتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اس کو پتا چل گیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، بغیر پتا چلے بھی اس شخص کی عزت نہیں رہتی جو جھوٹ بولنے والا ہے، اور جو سچ بولنے والا ہے اس کی ہمیشہ عزت رہتی ہے، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں لوگوں میں مخلوق میں عزت، اور اللہ کی ہم اس کی عزت ہے، اور جھوٹ بولنے والا، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اور دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ذکر اللہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں کہ صبح کو یاد کر لیا اللہ کو پھر اس کے بعد شام تک یاد ہی نہ آئی. نہیں بھائی، غفلت بڑی بری چیز ہے. آخرت قریب ہے، قیامت قریب ہے، موت قریب ہے. کثرت سے اللہ کو یاد کرے، بہانے بہانے سے اللہ کو یاد کرے. مثلا سواری، گھر سے نکلے سواری، اب تسبیحات کر لی، اب ناشتہ کر رہے ہیں، ناشتہ کرتے وقت کھانے کی دعا ہو، کھانے جب ناشتہ کر لیا تو کھانا کھانے کی دعا ہو، اختتام کی دعا ہو، اسی طرح دسترخوان بڑھانے کی دعا ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کب سے جڑے ہوئے ہیں، اگر ان سے پوچھیں کہ بھائی ذرا دسترخوان بڑھانے کی دعا بتا دو تو شاید ہی چند لوگوں کو یاد ہو، اکثر لوگوں کو یاد نہیں، کو توفیق ہی نہیں ہے یاد کرنے کی. بار بار کہا جاتا ہے کہ بھائی دعائیں اس لیے یاد کرو کہ دعائیں مانگنی چاہیے، مانگنے کی چیز ہے، اور یہ اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے. بیت الخلاء جا رہے ہیں، دعا پڑھ کے جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد کا ایک بہانہ بھی ہے. عافیت کے لیے بھی پڑھتے ہیں، حفاظت کے لیے بھی پڑھتے ہیں. شریر جنات ہوتے ہیں بیت الخلاء کے اندر، اور وہ جب بیت الخلاء میں انسان جاتا ہے، جب دعا پڑھ کے جائے گا تو جنات میں اور اس کی شرمگاہ میں پردہ ہو جاتا ہے، پھر وہ شرمگاہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ورنہ شیطانی خیالات آتے ہیں. اور بھی بعضی باتیں یہاں حدیث پاک میں آئی ہیں، تو یہ تو بات اپنی جگہ ہے اور سنت بھی ہے، لیکن اس میں ایک بات راز کی یہ ہے کہ یہ بہانے ہیں اللہ کو یاد کرنے، قدم قدم پہ اللہ کی یاد ہے. اسی طرح جب بیت الخلاء سے باہر نکلے تو پھر دعا پڑھے. اس میں، ان دعاؤں میں کتنا عبدیت ہے، اور کتنی عاجزی ہے، اور کتنی شکر گزاری ہے. ابھی ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے بیت الخلاء سے نکلنے کی ایک دعا بتائی حدیث پاک میں، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا بیت الخلاء سے باہر نکلے. ہمارے حضرت بھی یہ پڑھتے تھے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے. ہم نے تو محض یہی دعا یاد کر رکھی تھی، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. لیکن ایک اور دعا حدیث پاک میں ہے، جو وہ بھی بہت مزیدار دعا ہے، کہ الحمدللہ الذی اذهب ما یؤذینی، کیا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز دور کی. ویبقا علیہ ما ینفعنی، اور باقی رکھا اس چیز کو جو مجھے نفع دینے والی ہے. جب آدمی غذا کھاتا ہے، اس میں کتنی عبدیت اور شکر گزاری ہے اللہ کی، کہ جب غذا آدمی کھاتا ہے تو کچھ غذا تن کو لگتی ہے، اور کچھ غذا جو ہے وہ فاضل ہوتی ہے، وہ اس کا اخراج ہو جاتا ہے. تو دونوں چیزوں کا شکر ہو گیا، کہ تکلیف دور کرنے کا بھی، اے اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے تکلیف دینے والی چیز، ابھی ذرا پیشاب بند ہو جائے، پیخانہ قبض ہو جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، انسان کو تڑپنے لگتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تکلیف دہ چیز کو اللہ نے دور کر دیا اور اس چیز کو باقی رکھا. ورنہ ہضم نہیں ہوتی تو غذا یوں ہی نکل جاتی، بغیر ہضم ہوئے تن کو لگے بغیر نکل جاتی ہے، اور تکلیفیں بھی دیتی ہے. بعض اوقات ہضم نہیں ہے، کوئی 10 تکلیفیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ کا شکر، کیسی عبدیت ہے اس دعا میں، کیسا شکر ہے اللہ کا، کہ وَيَبْقَى عَلَيَّ مَا يَنفَعُنِي، جو نفع دینے والی چیز تھی اس کو اللہ نے باقی کر دیا، میرے جسم کا جز بنا دیا، اس سے وہ قوت پیدا ہوئی. اب سوال یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس قوت کو اگر اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرتا ہے، دین کے مطابق کام کرتا ہے، پھر وہ اس نے اس قوت کا حق ادا کر دیا، اور اصل اس نے اس قوت کا شکریہ ادا کر دیا. اور اگر نافرمانی میں استعمال کیا اس قوت کو، تو اس نے سخت ناشکری کی، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی، کہ اللہ نے دی طاقت اپنی یاد کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اور ہم نے اس کو گناہوں میں صرف کر کے. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر گناہ کے اندر تین قسم کے اسراف ہوتے ہیں. اسراف بہت بڑا گناہ ہے، یعنی حد سے تجاوز کرنا. فرمایا کہ ہر گناہ کے اندر تین قسم کے اسراف ہوتے ہیں. ایک اسراف تو یہ ہے کہ وقت خرچ ہوتا ہے، ہر گناہ میں وقت لگتا ہے. مثلا شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، غیر شرعی تقریبات ہیں، کتنا وقت برباد ہوتا ہے. صبح ہی سے اس کی فکر ہوتی ہے، کپڑے لانے ہیں، میک اپ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور بچوں کو لے کے جانا ہے، گاڑی کا سواری کا انتظام کرنا ہے، یوں کتنے کام، اور وہاں تحفہ بھی لے کے جانا ہے. تو یہ سارا وقت کس میں خرچ ہو رہا ہے؟ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں، حالانکہ سب غیر ضروری چیز ہے. منگنیاں، مائیوں اور ہوٹن اور فلاں، اور آج فلانا ملن دعوت ہے، اب یہ ہے، اب وہ ہے، یہ بجائے اللہ کو یاد کرنے کے خدا کی یا نافرمانی میں وقت خرچ ہو رہا ہے. دوسرا اسراف مال کا ہوتا ہے, مال بھی خرچ ہوتا ہے, حد سے زیادہ مال خرچ ہوتا ہے. اور تیسرا اسراف اس طاقت کا اسراف ہوتا ہے. طاقت دی, قوت دی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی یاد کے لیے, نمازیں پڑھنے کے لیے, تہجد گزاری کرنے کے لیے. لیکن تہجد کیسے پڑھے گا؟ رات کو 2 بجے تو شادی میں سے آئے ہیں, 1 بجے تو شادی میں سے آئے ہیں, اور وہاں ڈھول تماشے کر کے آئے ہیں. نہ فجر, تہجد تو دور کی بات ہے, نہ فجر کی نماز بھی قضا کر دی. صبح تک سو رہے ہیں پڑے ہوئے, کوئی 10 بجے تک سو رہا ہے پڑے ہوئے, کوئی 12 بجے سو رہا ہے. اور خدا نخواستہ بازے بہت ہی بد چلن ہوتے ہیں, تو رات رات بھر اس پہ بھی ان کو چین نہیں ہے. شادی میں سے آپ کیبل کے آگے بیٹھ گئے, ساری رات اس میں کالی کر رہے ہیں. تو ہر گناہ کے اندر 3 قسم کے اسراف ہیں, یعنی گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. گناہ سے بچ کر اللہ کی فرما برداری میں رہنے میں کس قدر سکون ہے. میرے حضرت فرماتے تھے, اف کتنا ہے تاریک گناہگار کا عالم, انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. اور شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. بالکل پرسکون رہتے ہیں, ہر حالات میں پرسکون اور بالکل چین. اور جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں, پردہ نہیں کرتے, شرعی پردہ نہیں ہے, کیبل ٹی وی ہے, نامحرم چلے آ رہے ہیں, شادی بیاہ کی غیر شرعی تقریبات ہیں, اور ایک تماشے ہیں آج کل اس دنیا کے اندر, ٹچ موبائل میں لگے ہوئے ہیں, تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہر وقت پریشان اور بے چین, حتیٰ کہ بعض لوگ خودکشی تک کرنے کو تیار ہوتے ہیں. مال دولت بھی ہے, نوکر چاکر بھی ہیں, لیکن دل چاہتا ہے خودکشی کر لیں. کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے, کلیہ ہے, قاعدہ ہے, کہ جو اللہ کو راضی کر کے جیے گا اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ دیں گے, بالطف زندگی دیں گے, اور جو خدا تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی ناراض کیا بس اس کی خیریت نہیں ہے. ہاں, جلدی سے توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے, اور پھر ان گناہوں سے بچنا شروع کر دے, تو انشاءاللہ اس کی زندگی بھی انوار سے معمور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو عزیزو, زندگی بالکل مختصر سی ہے, ہمیں تو بہت لمبی لگتی ہے. یہ شیطان کیا کیا ہمیں وسوسے ڈال کر کیسے کیسے بہکاتا ہے, لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. زندگی بہت مختصر سی ہے, بس عقل مند وہ ہے جو اس زندگی کو پورا پورا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو گزار لے. بس پھر دیکھو کہ دنیا بھی آخر میں مزیدار کر دی جاتی ہے, اور آخرت تو انشاءاللہ تعالیٰ ہے. والعاقبۃ للمتقین, اللہ فرماتے ہیں انجام متقین کے ہاتھ میں ہے نا. تو بس اس کو پورا پورا اللہ پر فدا کر دو, پھر دیکھو کہ کیا زندگی کی بہار ہے. فرمایا کہ زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے, زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب فرما لے, ہمارا دل بدل دے. اللہ تعالیٰ ہمارا دل بدل دے, دنیا کی حقیقت, دنیا کے دھوکے سے ہماری آنکھیں کھول دے, اور آخرت کے جو ہے تیاری کی فکر اور توفیق نصیب فرمائے, اور اپنے خاص تعلق سے ہم سب کو نوازے, اور اپنی محبت اور معرفت کاملہ سے ہم کو نوازے, اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شعر ہے وہ یاد آ گیا, حضرت اکثر پڑھا کرتے تھے, ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے, وہ یہ اتنا سادہ شعر کہہ گئے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو بھی جزائے جزیل عطا فرمائے. انہیں سے ہم نے یہ شعر سنا, علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, آخرت میں دیکھنا ہے کیسے. اصل قیمت ہماری تو آخرت کی قیمت ہے, دنیا تو چھوٹ جانے والی ہے, فنا ہونے والی. تو فرمایا کہ ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. مسافر ہے, اسٹیشن پہ ہے, ایئرپورٹ پہ ہے, تھوڑی دیر کی تکلیف ہوتی ہے, کرسی پہ بیٹھنا ہے, انتظار کرنا ہے, بیٹھے بیٹھے تھک گئے, چائے بھی اچھی نہیں مل رہی, کہیں کچھ مسئلہ ہے, کہیں کچھ مسئلہ ہے. چلو بھائی, تھوڑی دیر کی تو بات ہے, پھر انشاءاللہ سفر ہو جائے گا, منزل پہ پہنچ جائیں گے, پھر آرام کریں گے, خوب کھائیں گے پیئیں گے. بس اس دنیا کا یہی طریقہ ہے گزارنے کا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب، کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے، او عابر السبیل، یا پھر کوئی گزرتا ہوا آدمی جو ہے وہ درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کو ٹھہر جاتا ہے آرام کرنے کے لیے، سائے کے لیے، تو بس اس طرح سے اس کے وہاں کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتا، بس سائے سے تھوڑی دیر فائدہ اٹھاتا ہے پھر آگے چل دیتا ہے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی فقیری اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ حلال مال دے اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن حرام ایک بھی نہ کرو، گناہ ایک بھی نہ کرو، دین کو مقدم رکھو۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسب دنیا تو کر، مگر کسب دنیا تو کر، حوث کم کر، اس پہ تو دین کو مقدم کر۔ بس یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب اچھی حیات نصیب فرمائے، پاکیزہ حیات نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔